ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين میرے دینی بھائیو اور میری محترم ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پہلا موقع ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور اللہ نے اس مبارک دینی مجلس میں ہم سب کو جمع کیا ہے, اور ایک ایسے موضوع پر ہم کو جمع کیا ہے جو نہ صرف اللہ کے نبی بلکہ تمام نبیوں کی دائمی سنت رہی ہے, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز اس امت کا دائمی مقصد بھی ہے. اللہ کے جتنے نبی ہر دور میں آتے رہے, جن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بھیجا, ان سب کا سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑی ذمہ داری دعوت دین کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھی قیامت تک کے لیے یہ ذمہ داری مقرر کی ہے کہ یہ امت اس دین کی لوگوں کو دعوت دیتی رہے گی. وہی کام, وہی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پچھلے ادوار میں, پچھلے دور میں نبیوں کو دی تھی, خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا مکلف اس پوری امت کو کیا ہے. چونکہ انسان قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے, اور ان کی ہدایت کی اور ان کی رہبری کے لیے جو ذمہ داری ہے اس کے پورا کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس کے پاس رسول نہیں بھیجتے ہیں. اللہ کے ہاں ایک آدمی کے پاس جب حق پہنچتا ہے اور وہ اس حق کو رد کر دیتا ہے, سمجھنے کے بعد, سننے کے بعد, اس تک پہنچنے کے بعد, تب جا کر ایسا انسان اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہوتا ہے. لیکن ایسا انسان جس تک دین پہنچا نہیں ہے, جس تک حق پہنچا نہیں ہے, اللہ کے نزدیک ایسا انسان مجرم نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایسی صورت میں اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے والا انسان, اس حق کو نہ پہنچانے والا انسان اللہ کے نزدیک ذمہ دار ٹھہرتا ہے. اور اس کی کئی دلیلیں ہیں جو قرآن و سنت میں ہم کو دیکھنے ملیں گی. آج جو اس مجلس میں ہم جمع ہیں, اس مختصر سے وقت میں اسی ذمہ داری کے سلسلے میں ہم کچھ غور و فکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. ایک بہت ہی سنجیدہ اور غور و فکر کی مجلس ہے, جس میں ہم کو اپنے اس مقصد کے بارے میں غور کرنا ہے, جس مقصد کو پورا کیے بغیر ہم خیر امت میں سے نہیں ہو سکتے ہیں. جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی, اس سے کچھ باتیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی, اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے. ھذہ سبیل, سبیل کے معنی راستے کے ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا ہے, اسی لیے الفاظ جو شروع ہو رہے ہیں تو پہلا لفظ اس میں سے ہے قل، اے نبی آپ کہیے ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، بصیرت حکمت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں، میں بھی دعوت دیتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی دعوت دیتے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام کمیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے ہرگز نہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس آیت میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر آپ کی دعوت دینے والا نہ بنے۔ جب تک کہ ایک آدمی توحید کی دعوت نہیں دیتا ہے، اللہ کی طرف بندوں کو نہیں بلاتا ہے، تب تک کہ اس کی اتباع میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے، آپ پھر سے سوچئے کیا اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے قل ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ میرا دائمی عمل ہے، راستہ ہے کا مطلب میں اس پر چلتا رہتا ہوں، یہ میرا مستقل عمل ہے، یہ میری مستقل ذمہ داری ہے جس کو میں کبھی چھوڑتا نہیں۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ ادعو الی اللہ، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر اس ذمہ داری کو پورا کیا، پہلے دن بھی جب آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو پکار کے آپ نے توحید کی طرف ان کو بلایا اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آخری دن آپ کی زندگی کا تھا جس دن آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہوئی، اس دن بھی آپ دیکھیں گے تو آپ اس دن بھی آخری وقت میں کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود پر اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لیا۔ آخری وقت بھی آپ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، آخری وقت آپ کہہ رہے تھے الصلاح الصلاح وما ملکت ایمان، نماز نماز، اور تمہارے غلام ان کا خیال رکھنا۔ آخری وقت میں آپ اس بیماری، اس برائی اور اس بربادی کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے صراحت کے ساتھ میں، جس نے ساری امتوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہ سب سے خطرناک چیز جو انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر کوئی بھی گناہ ہو اللہ جس کے لیے چاہے گا مغفرت کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مغفرت کو کا انکار کر دیا ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے منع کرتے رہے۔ آخری وقت آپ ہیں، آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اور اس وقت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت اس برائی سے امت کو متنبہ کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے، جو برائی اس امت کے لیے بربادی تھی، اور آج اس کی دلیل ہم خود سامنے، ہمارے سامنے ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کہ آپ کسی بھی گاؤں میں جائیں، کسی بھی دیہات میں، قریے میں آپ جائیں، آپ وہاں برابر ملے گا کہ لوگ صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں, ان سے نظریں مان رہے ہیں, ان سے منتیں مانگ رہے ہیں, اور ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے کچھ نہ کچھ طلب کر رہے ہیں, ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں, وہاں پر ناڑے باندھ رہے ہیں, ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, ان کے کڑے پہن رہے ہیں, ان کے یہاں پر اگربتی جلا کے اس کی راکھ اپنے سر پر اپنے گلے پر مل رہے ہیں, وہاں پر اس کو دھو رہے ہیں, اس کے دھوئے ہوئے پانی کو جمع کر کے بطور تبرک استعمال کر رہے ہیں, اس پر پھول چڑھا کر ان پھولوں کو گھر لے جا کر ان کو اپنے گھر میں برکت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں, یہاں تک کہ وہاں کی تصویریں بھی اپنے گھر میں لگا رہے ہیں تاکہ گھر کے اندر خیر و برکت آئے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر فرضی نہیں تھی, وہ ایسی فکر نہیں تھی کہ ایسی چیز ہے جو واقع نہیں ہونے والی ہے اور آپ خام خواہ ڈر رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی دور اندیش ہوتے ہیں اور اللہ کی وحی کی بنیاد پر سوچنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی وحی کی بنیاد پر بولنے والے ہوتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہمارے نبی اپنی خواہش کی بنیاد پر کلام نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں, آخری دن میں کہہ رہے تھے, اس برائی سے ڈرا رہے تھے جس میں بعد میں امت کے ہنسنے کا امکان قوی تھا, اور آج یقینی طور پر ہم اس کے شاہد ہیں کہ آج انسانیت شرک میں پڑی ہوئی ہے. دوسروں کو آپ چھوڑ دیجئے, خود امت مسلمہ شرک میں پڑی ہوئی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے جو آج بھی وہی بت پرستی جو عربوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی, جس کا انکار آپ نے کیا, جس کے خلاف آپ نے دعوت دی, جس سے لوگوں کو نکالا اور اللہ کے گھر کو جن چیزوں سے پاک کیا, آج واقعی وہی چیزیں واپس سے امت میں آ چکی ہیں اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو آلریڈی ذمہ داری ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے, جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے, جو اسلام کے دائرے ہی میں نہیں ہے, جن کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, جن کو معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے, جن کو معلوم نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں, جن کو معلوم نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے, جن کو معلوم نہیں زندگی گزارنے کا واقعی ربانی طریقہ کیا ہے, جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, ایسی ایک بڑی تعداد ہے انسانیت کی, ایک بڑا یعنی ایک بھیڑ ہے انسانیت کی جس کو ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہے, اور مسلمان اس علم کو لے کر پھر رہا ہے, سڑکوں پر چل رہا ہے, آفیسز میں کام کر رہا ہے, قطاروں میں کھڑا ہوا ہے, بس سٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے, ٹرین میں بھر بھر کے جا رہی, اس کے اندر جا رہا ہے, اور لوگ غفلت میں جی رہے, ان کو معلوم نہیں واقعی کیا زندگی کا مقصد ہے, ان کو معلوم نہیں جنت ہے, ان کو معلوم نہیں جہنم ہے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کے آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ ایک انسان آیا تھا دنیا میں جس نے انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ بتایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے لیکن آپ انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے, آپ خوشخبری دینے والے, ڈراوا سنانے والے بنا کر بھیجے گئے, لیکن کتنی بڑی ایک اتنا بڑا طبقہ ہے انسانیت کا جو نہیں جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ کو ایسے بولنے والے مل رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پہ دین کو پھیلایا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو غلط طریقے سے بھی پیش کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو پروگرام ہی ویسا کیا گیا ہے. عوام ہے, میڈیا ہے, میڈیا کا استعمال جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے, مسلمان گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے, یا تو وہ اس کو سن کے غصے میں آ کے کچھ غلط حرکتیں کر رہا ہے, یا پھر خود اس کا شکار ہو رہا ہے. آئے دن ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اندر, نیوز پیپرز میں, میگزینز میں اسلام کے بارے میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے, کبھی طلاق کا مسئلہ ہے, کبھی پردے کا مسئلہ ہے, کبھی ٹیررزم ہے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کا معاملہ ہے، کبھی قرآن کو جلانے کا معاملہ ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوششیں ہیں، کبھی مسلمانوں کے اعتبار سے کئی شبہات ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری پروموشن نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے، میرے بچے کی فیس کا کیا ہوگا، میری بیوی نے کنگن منگائے ہیں اس مرتبہ کی تنخواہ میں سے کنگن لینے ہیں، میری بچی کا نکاح ہے، میرے فلاں رشتہ دار کا یہ معاملہ ہے، یہ معاملات میں کھویا ہوا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہی میرا کام ہے، اللہ سے بندوں کو جوڑنا سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ایک انسان خود اللہ سے جڑے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اس سے زیادہ اچھا کوئی کام نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ آج مسلمان اٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، راستے پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، دکانوں کو زبردستی بند کر رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں، ایمبیسیز پہ حملے کر رہے ہیں، جس کے جی میں جو آ رہا ہے کر رہا ہے، کوئی اخبار کی جو ہے کمپنی جو ہے اخبار اس کو جلا دے رہا ہے، کوئی کپڑوں کی اس کو جلا رہا ہے، کوئی دکانیں گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا ہے، میڈیا میں وہ بھی آ رہا ہے، پہلے ہی جو آگ تھی اس میں اور تیل کا کام یہ کر رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف جو نفرت ہے، یہ نفرت کیا ہو رہی ہے، اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ جو نفرت اسلام کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھری گئی ہے، اس کے جواب میں مسلمان جو کچھ کر رہا ہے، اس سے مسلمان سے بھی نفرت ہو رہی ہے، تاکہ جو دعوت لے کر آنے والا ہے وہ بھی ہم کو نہیں چاہیے، جو غلط فہمی دور کرنے کے لیے آنے والا ہے وہ بھی نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے نہیں مسلمان۔ ایجوکیشن نہیں، علم نہیں، واقعی دین کی سمجھ نہیں، اعلی بصیرت، دعوت بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، محض جذبات کافی نہیں ہے، صرف جذبات میں آ کے کوئی بھی قدم اٹھا لے آدمی اور بعد میں پچھتائے، پچھتانے سے تجربہ آتا ہے لیکن غلطی سے جو ہوا نقصان ہے وہ نقصان کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ نے کچھ غلطی کر دی، اب اس غلطی کے بعد میں آپ بعد میں جب پچھتاؤ گے تو آئندہ کے لیے وہ تجربہ ہو جائے گا، ایکسپیرینس ہو جائے گا، لیکن جو لاس ہوا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ آج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر اغیار کی طرف سے سازش ہو یا غلط فہمی ہو یا جو بھی ہو، اس کے سلسلے میں ہماری طرف سے پازیٹو اپروچ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی غلط بات بولتا ہے، ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن واقعی کیا یہ کام کرنے کا ہے، یا واقعی یہ کرنے کی چیز ہے کہ ہم اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں جو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اعلی بصیرت، بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اسلام کی دعوت بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعی اتباع کرنے والا وہ ہے جو بصیرت کے ساتھ دعوت دے، دوام کے ساتھ دعوت دے، مسلسل دعوت دے اور اللہ کی طرف دعوت دے، اپنی شخصیت کو چمکانے کی دعوت نہ دے، لوگوں میں معروف ہونے کی دعوت نہ دے، بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا بنے، توحید پر لانے والا بنے، وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائے، وہ آپ کا متبع بنائے، وہ اپنا مقلد نہ بنائے لوگوں کو، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو، رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور یہ کام سب سے اچھا کام ہے جو کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا, قول کے اعتبار سے اس سے زیادہ بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الى الله, دیکھیں پھر وہی آیا ہے, وہ نبی کے لیے تھا, یہاں عام انسانوں کے لیے بتایا گیا کہ یہ سب کے لیے ہے کہ بہترین کلام اس انسان کا کلام ہے جو اللہ کی طرف بولنے والا بلانے والا کلام. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله, اس سے بہتر بات کس کی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. الى الله کا مطلب الى عبادت اللہ و الى توحید اللہ, اللہ کی عبادت کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف بلائے. وعمل صالحا, اور صرف اتنا ہی نہیں, دعوت کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ ایک انسان واقعی اللہ کی توحید کی طرف بلانے سے دعوت کی ابتدا کرے, اس لیے کہ جس نے اللہ کو پہچانا باقی سب آسان ہے. اللہ کی معرفت, اللہ کا تعارف, یہ سب سے پہلا کام ہے مسلمانوں کو. اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اہل کتاب کی طرف بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تب بھی آپ نے کہا سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم بلاؤ گے وہ اللہ کی عبادت ہے. ایک روایت میں کہ اللہ کی توحید کی طرف, کہ وہ اللہ کی توحید کو اختیار کرے سب سے پہلی. اہل کتاب اللہ کو نہیں جانتے تھے, وہ اللہ کو جانتے تھے, اللہ نعبد الا اللہ کہا ہے نا قرآن میں, لیکن وہ اللہ کو جاننے کے باوجود, توحید کو تسلیم کرنے کے باوجود عملی اعتبار سے وہ شرک میں مبتلا تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی شرک کو بیان کیا, انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. احبار یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں, رہبان نصارہ کے زاہدوں کو کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ چکے ہوتے ہیں, عبادت گزار لوگ, صالح لوگ. انہوں نے احبار کو, یہودیوں نے اور نصرانیوں نے احبار کو, رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. کیسے بنا لیا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود کہا, جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے احبار کے رہبان کی, آپ نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی حلال کو جب حرام کرتے تم حرام مان لیتے, اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو جب حلال تمہارے عالم کر دیتے تھے تو تم اس حرام کو بھی حلال ماننے لگ جاتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ کہا کہ ہاں ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا فتلک عبادتہم, یہی تو ان کی عبادت ہے. یعنی اگر ایک آدمی کسی عالم کی بات کو اللہ کی بات کے مقابلے میں حلال و حرام میں مان لیتا ہے, ایسا آدمی اس عالم کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں, اپنا رب بنائے ہوئے ہیں. آج امت مسلمہ میں نہیں ہے یہ, باہر آپ چھوڑ دیجئے مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ ایک آدمی سے آپ کوئی مسئلہ بیان کریں اور کہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. آج کتنے مسلمان بدقسمتی سے ایسا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم حنفی ہیں, ہم شافعی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم فلانے ہیں, اب ہم یہ بات نہیں مان سکتے ہیں, ہم پر فلان لیبل لگنے کی وجہ سے ہم وہ بات نہیں مان سکتے ہیں. کیوں بھائی, ہم پہ سب سے پہلا لیبل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلم ہیں, اللہ کی فرما بردار ہیں, ہم اللہ کی فرما بردار ہیں, ہم پر اللہ کی فرما برداری سب سے پہلے ہے. یہاں تک کہ ماں باپ کی ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے, لیکن ماں باپ اگر اللہ کے حکم کے بالمقابل بولتے ہیں ان کی بھی نہیں ماننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی معصیت میں مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے. امام مسلم وغیرہ نے بخاری میں بھی مختلف الفاظ میں حدیث آئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں, اللہ کی توحید کی طرف اور اللہ کی دیوی شریعت کی پابندی کی طرف. ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کو نہیں جانتا ہے, اور ایک طبقہ جو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کو مانے ہوئے ہیں لیکن عملی سطح پر آپ دیکھیں, پریکٹیکل لیول پر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح سے جہالت میں پڑا ہوا ہے جس طرح سے وہ لوگ پڑے جن کو اسلام سرے سے معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تو وہ ایسا تھا جیسا کہ اجنبی ہوتا ہے. اسلام شروعات میں بالکل اجنبی تھا, اسلام شروعات میں بالکل اجنبی تھا. اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, لوگوں کے سامنے سے گزر جائے, یہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم, جس کا تعارف لوگوں کو نہ ہو, جس کو دیکھ کے بھی لوگ پہچانے نہیں, یہ اجنبی ہے. وسيعود غریبا كما بدا, پھر وہ ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا. یعنی ایک دور آئے گا کہ اسلام لوگوں میں اجنبی ہو جائے گا, لوگ اسلام کو, واقعی جو اسلام ہے, واقعی جو اللہ کا سچا دین ہے, اس پر رسم و رواج کی پرت ایسی چڑھ جائے گی, اس میں باپ دادا کی باتیں اس میں ایسی سما جائیں گی, اس میں ایسی چیزیں گڑ بڑ ہو جائیں گی, مکس اپ اتنا زیادہ ہو جائے گا, لوگ دین کے علاوہ چیزوں کو بھی دین اس طرح سے سمجھنے لگیں گے کہ واقعی جب اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا نئی چیز لے کر آئے, وہ کہیں گے یہ اجنبی, اس کو ہم نہیں پہچانتے, یہ کیا چیز آپ پیش کر رہے ہو, اس کو ہم نہیں جانتے, یہ دین نہیں ہے. تو واقعی دین جب پیش کیا جائے گا تو لوگ اس کو دین نہیں مانیں گے, اس کو خرافات مانیں گے, اس کو نئی چیز مانیں گے, اس کو دین کے خلاف چیز مانیں گے. آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء, فطوبى للغرباء, خوشخبری ہے اس دور میں ان اجنبیوں کے لیے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور مسند احمد میں حدیث آئی ہے, اس میں آپ نے مزید وضاحت کی کہ یہ غرباء کون ہیں. آپ نے فرمایا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر, یہ کچھ نیک لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ برے لوگوں کے درمیان ہوں گے. من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم, جو ان کی نہیں مانیں گے, جو ان کی نہیں مانیں گے وہ ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے, بہت کم لوگ ان کی بات کو مانیں گے. آج ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہی ہے کہ ہم باپ دادا کا احترام کریں لیکن باپ دادا کو دین دینے والا تسلیم نہ کریں. دین دینے والا اللہ رب العالمین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سماج کی ہم فکر کریں لیکن جو سماج جن چیزوں کو مان رہا ہے واقعی یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں اللہ کے دین میں ہیں یا نہیں ہیں, ورنہ بہت ساری چیزیں سماج میں چل پڑتی ہیں دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. ہم سماج کو دین کا ماخذ نہ بنائیں, ہم سماج کو دین کی بنیاد نہ بنائیں, ہم باپ دادا کو دین کی بنیاد نہ بنائیں, ہم اپنی خواہشات کو دین کی بنیاد نہ بنائیں, ہم رشتہ داریوں کو دین کی بنیاد نہ بنائیں, ہم واقعی دیکھیں کہ اللہ کا دین کیا ہے, اہل حدیث کی دعوت کیا ہے, سلفی دعوت کیا ہے. بہت سارے لوگ اہل حدیث کا نام سنتے ہی چڑ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ سلفی کہتے ہی ناپسند کرتے ہیں. تو ہماری دعوت کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں, اولیاء سے دور کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم اماموں سے دور کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم علماء سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری دعوت نہیں ہے. ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں, علماء سے جوڑنا چاہتے ہیں, اولیاء سے جوڑنا چاہتے ہیں, اماموں سے جوڑنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے اونچی ہے, کیونکہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ دینا چاہیے. کوئی آدمی آئے اور کہے کہ قرآن میں ماں باپ کا احترام کرنے کے بارے میں قرآن میں آیت ہے, اب ماں باپ کو وہ رسول سے بڑھا کے ماننے لگے, یہ غلط ہے. اللہ نے ماں باپ کی بات ماننے کے لیے کہا ہے, ان کا احترام کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن ماں باپ کا احترام اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے تو یہ غلط ہے. تو معلوم ہوا کہ دین میں مراتب ہیں, دین میں مراتب ہیں. تو سماج, علماء, امام, اللہ والے سب اپنی جگہ سر آنکھوں پہ, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے اوپر. آج امت مسلمہ اس بات کو, ایک بڑا طبقہ امت مسلمہ کا اس بات کو بھول چکا ہے. آج آپ جائیے قرآن و سنت کی بات پیش کیجئے, کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے بھائی ہم کو ہمارے عالم نے ایسا کہا ہم وہی مانیں گے. آپ بتائیں کہ بھائی یہ چیز شرک ہے، اللہ کی توحید یہ تقاضا کرتی ہے، فوراً وہ آدمی آپ کا انکار کر دے گا، کہے گا یہ اولیاء کے دشمن ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ ائمہ چاروں امام بالکل ہم مانتے ہیں ان کو، ان کا احترام ہم کرتے ہیں، لیکن فلاں بات سنت سے ثابت ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، فلاں چیز آپ کو نہیں کرنا چاہیے، فلاں چیز آپ کو کرنا چاہیے۔ کہے گا دیکھو ہم کو اماموں سے دور کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں میں علم کے نہیں ہونے کی وجہ سے صحیح دعوت پیش کرنے والا بھی دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا پھیلی ہوئی ہو اور دوائی دینے کے لیے جو ڈاکٹر جا رہے ہیں، بیمار اسی کو اپنے قتل کرنے والا سمجھ رہا ہے اور اس سے بھاگ رہا ہے، بتائیے اس کی ہلاکت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ڈاکٹر محنت کر کے جا رہا ہے اس کو علاج کے لیے، بتا رہا بھائی یہ دوائی کھاؤ، اور وہ دوائی نہیں کھا رہا ہے جو دوسری دوائی چوہے مارنے کی، اور دوسری دوائی وہ کھا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اس سے، کہہ رہا ہے اسی میں میری نجات ہے۔ کتنی مصیبت کی چیز ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اور یہ کوئی اجنبی لوگ نہیں ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں نکلیں گے، کسی کے چچا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی اولاد ہے، آج دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ایک باہر کا ماحول ہے جو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس کو تلا ہوا ہے اس کے اوپر۔ فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے کہ بچہ کالج جا رہا ہے اور اس کے دین سے بھٹکنے کے امکانات بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کل وہ ایسا ہو کہ اس پر دھیان نہیں دینے کی وجہ سے، اس کی تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے، اسلام کی دعوت اور تربیت اس کو نہ ملنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے وہ بے حیائی میں مبتلا ہو، لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر کے کہیں زنا میں مبتلا ہو جائے اور اپنا منہ کالا کرے، کہیں کسی کو لے کے بھاگ جائے۔ بیٹی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اولاد کیا پڑھ رہی ہے کالجز کے اندر، کیا ایجوکیشن ان کو دیا جا رہا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا، بندر سے انسان بنا، کیا بتایا جا رہا ہے اس کو، اسکول میں چوتھی جماعت کے سلیبس میں ہے، کون دھیان دے رہا ہے اس کے اوپر؟ گھروں میں اسلام کا ماحول ہے، اسلام کی دعوت ہے، اسلام کی تربیت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، بیوی شوہر جا رہا ہے جاب کے اوپر، گھر کے اندر بیوی ترکاری بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے اور چیزیں بنا رہی ہے، اور سامنے ٹی وی چل رہا ہے، دن بھر اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے، اس کے برین واش ہو رہا ہے اس کا، اس کے گھر میں بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے فلموں میں، وہ بھی دیکھ رہی ہے، اس کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہیں، کلب اس کے گھر میں آ رہا ہے، اس کے گھر میں چرچ آ رہا ہے، اس کے گھر میں اسلام کے خلاف باتیں آ رہی ہیں، سب آ رہا ہے اس کے، وہ سب دیکھ رہی ہے۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ساس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کو بتایا جا رہا ہے بہو کو کیسے دبا کے رکھا جائے، اس کو بتایا جا رہا ہے شوہر کو کیسے مٹھی میں رکھا جائے، سب دیکھ رہی ہے وہ۔ کیا اس کا برین واش نہیں ہو رہا ہے؟ بچہ اسکول سے آ رہا ہے اور آتے ہی بیگ ایک طرف پھینک رہا ہے اور سامنے ٹی وی ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا ذہنوں کو بگاڑ رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ پورا میڈیا غلط ہے، اس میں علمی مواد بھی ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، ایسی بھی چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات جن سے ہم کو مل سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں فلٹرنگ کتنی ہے، ہماری دعوت کہاں گئی؟ ہم باہر جا کر دعوت دینا چاہیے تھا، ہم بتانا چاہیے تھا ہمارے نبی ایسے تھے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ نے خود کہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، خبردار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسانیت اکثریت نہیں جانتی اس کو، اکثریت باہر کیا جانے گی، ہمارے گھر میں آپ دیکھیں جانتے ہی نہیں جانتے۔ بیٹا ہے اس کو آپ پوچھو فلاں فلم سٹار ہے اس کے بارے میں بتا، تفصیل بتائے گا کون کون سی فلم میں تھا، فلاں اسپورٹس مین ہے اس کی ہابیز کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، کون سے ملک کا ہے اور کیا کون سی بیک فٹ پہ ہے، یا کون سی یعنی فٹ بال میں کہاں ہے، کون سی پوزیشن پہ وہ رہتا ہے، یہ بولر ہے یہ بیٹس مین ہے، بتائے گا پورا اس کے بارے میں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ صحابہ کون تھے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کہاں سے کہاں ہجرت کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ سنتیں بتانے کے لیے اسے کہا جائے نہیں بتائے گا، لیکن کسی ایکٹر کے پانچ اگر فیشن کی چیزیں پوچھو بتائے گا، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کہاں ہے ہماری دعوت، یہ امت دعوت ہے، اس کا کام تو باہر سب کو صحیح کرنے کا تھا، اس کا تو گھر بھی اجڑا پڑا ہے، اس کی اپنی زندگی اجڑی پڑی ہے، اس کو خود کو سیاست میں کیا چل رہا ہے سب معلوم ہے، اس کو دین نہیں معلوم، اس کو گھر میں کیا چل رہا نہیں معلوم، بیٹی لیٹ آ رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے بیٹی کہاں جا رہی ہے، دوست کے ساتھ پکنک پہ گئی ہے، کیسی پکنک ہے، دو دن کے پکنک پہ گئی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے اس کو کیا معلوم ہے، اس کے پردے کا کیا حال ہے، اس کی زندگی کیا ہو رہی ہے، اس کی دینی علم کا کیا حال ہے، اس کی انگلش ایک دم فلوئنٹ ہے لیکن اس کو ابھی تک سے ڈھنگ سے قرآن پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھائیں گے 10 غلطیاں اس میں نکلیں گی، کہاں جا رہی امت سے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، یہ پوری امت دوسروں کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا انتخاب ہوا ہے، اس کا سلیکشن ہوا ہے۔ اخرجت للناس، ناس کون ہیں؟ دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کو چنا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم کیا کرتے ہو؟ بہت پیسہ کماتے ہو، سیاست میں بہت بڑی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم خیر امت ہو، کس اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، پوسٹ کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، شیخ ہے، سید ہے، اس اعتبار سے، عرب ہے، عجم ہے، اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، ہماری شرافت کس چیز میں ہے؟ یہ جاننے کی چیز ہے، ہماری عزت کس چیز میں ہے؟ پیسے میں؟ پیسہ تو ایسے لوگوں کو بھی ملتا ہے کہ جو بالکل گھٹیا قسم کے لوگ، دو چار گھوٹالے کر دیے، آپ دیکھیں ملینز ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پیسے میں عزت ہماری؟ ڈگری، آج سچ رپورٹ آپ دیکھیے، جن کو آج ہندوستان میں ایک دم پچھڑی قوم مانا جاتا ہے، وہ بھی مسلمانوں سے ایجوکیشن میں آگے، مسلمان ان سے پیچھے ہیں، اس میں ہماری عزت ہے؟ آج ہم ان سے بھی پیچھے ہو چکے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے، کس اعتبار سے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یہ اصل شرف کا مقام ہے، یہ اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر اس امت کو عزت مل سکتی ہے۔ مال دولت نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، ڈگری نہیں، پوسٹ نہیں، سائنس نہیں، ایجوکیشن نہیں، حکومت نہیں۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آ جائے مسلمانوں کی تو بہت صحیح ہو جائے گا، جہاں حکومت مسلمانوں کی وہاں کتنا صحیح آپ دیکھ لیں، ہے صحیح، وہاں کتنا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ آج جہاں حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی، وہ ملک آج ہمارا ہندوستان آپ دیکھیں، یہاں زیادہ امن میں آدمی دکھائی دے رہا، وہاں جنگیں چل رہی ہے، جان مال کا کیا حال ہو رہا ہے، عورتوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کیسا جی رہے ہیں وہ، کیا آج دیکھیے کتنے سارے ملک اسلامی ملک مانے جاتے ہیں، مسلمان حاکم وہاں پر تھے، جیسے بھی مسلمانوں کی اکثریت وہاں پر تھی، آج ان ملکوں کا، عرب ملکوں کا آپ حال دیکھیں، کیا سے کیا حال ہو گیا ہے، کیا ہے؟ حکومت سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، اس کی افادیت ہے، اس کا اپنا ایک نفع ہے، لیکن کیا واقعی اس کے لیے انبیاء آئے تھے؟ کیا اس کے لیے نبی آتے ہیں؟ اس کے لیے نبی نہیں آتے۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں سے ہے جو یہ سوچتا ہے کہ امت مسلمہ کا پرائمری ٹارگٹ یہ ہے کہ موجودہ حکومتوں کو ہٹا دیا جائے، اسلامی حکومت لائی جائے، اب پورا ان کا ذہن اسی طرح سے چلتا ہے۔ کیا واقعی یہ کام ہے کرنے کا؟ یہ کام ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے۔ دیکھیے یہ نص سے صریح ہے، یہ ایسا ٹیکسٹ ہے، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جس میں کلیئر کٹ مقصد بتایا گیا ہے۔ جیسے انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کے لیے انسان، اللہ نے کیوں پیدا کیا، اللہ نے بتایا، یہ نص اس کو کہتے ہیں۔ امت کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایز اے پرسن، ایک انسان کی حیثیت سے انفرادی سطح پر انسان کا مقصد یہ کہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی عبادت کرے، اس کا مقصد ہے اکیلے انسان کا. لیکن امت کا مقصد کیا ہے کون بتائے گا؟ یہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں آیت ہم کو بتائی، کہا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر تمہارا توکل ہے. اس میں دو باتیں اللہ نے بیان کی، بھلائی کی تاکید کرنا اور برائی سے منع کرنا. آج انسانیت کو معلوم نہیں ہے کہ واقعی حق کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، بھلائی انسانیت کی کس میں ہے. ایک یعنی آپ دیکھیے مغربی ممالک میں لوگوں نے کہا نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر نکاح کے بھی جی سکتے ہیں. دھیرے دھیرے سلسلہ بڑا آزادی، اور وہ پرانا رسم و رواج کہاں نکاح، دھیرے 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 وہاں پر اتنی گندگی پھیل گئی کہ بیماریاں بڑھنے لگی، اور ایڈ جیسی بیماری آج وہاں پر آپ کو دیکھنے ملے. کوئی آدمی کسی کے بارے میں امن میں نہیں ہے، کوئی شوہر بیوی کے بارے میں امن میں نہیں، بیوی شوہر کے بارے میں امن میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر فیملی اسٹرکچر ختم ہو گیا. اولاد اور ماں باپ، ان کا اسٹرکچر ختم ہو گیا. اولاد کہاں ہے ماں باپ کو معلوم نہیں، ماں باپ کہاں ہیں اولاد کو معلوم نہیں ہے، اولاد جا کر الگ رہ رہی ہے، فون کرنے پہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے ماں باپ الگ تھے اب دوسرے ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں. وہاں کی زندگی ایسی، آپ پوچھیں جو وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں سے کہ ساتھ میں رہا کچھ دن اور اس کی وہ نکاح کی صورت محسوس نہیں کرتے، پھر الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا ہے تو معلوم ہوا کہ باپ کسی اور کے ساتھ میں، ماں کسی اور کے ساتھ میں، کیا زندگی ہے ان کی. فیملی اسٹرکچر پورا ڈسٹروائے ہو چکا ہے. آزادی کے نام پر، اور انہوں نے سمجھا کہ ریلیجن کوئی چیز نہیں ہے. ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے، سکون زندگیوں میں نہیں ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہائی لیول کی ہے، ہم آج تصور نہیں کر سکتے اتنا اچھی ٹیکنالوجی ان کے پاس، اتنا آگے وہ بڑھ چکے ہیں، لیکن انسانی اوصاف کے اعتبار سے سماجی سطح پر وہ اتنے گر چکے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے خیر نکل چکی ہے. وہ خود اپنے آپ سے پریشان ہیں، شراب، ڈرگس، اور کتنے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کتنے ڈرگ ایڈکٹ ہیں ان میں، کتنے ایسے ہیں جو یعنی خودکشی کر لیتے ہیں. ان کو سکون نہیں زندگی کے اندر، ان کو معلوم نہیں کیوں آئے ہم لوگ یہاں پہ. کوئی ناچ رہا ہے، خوب ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، میوزک میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، گٹار بجا بجا کے اپنے آپ کو سکون دے رہا ہے. کہاں سے ملنے والا ہے اس کو گٹار سکون دے گا اس کو؟ کوئی جا رہا ہے جنگل میں، جنگلی جانوروں کے بیچ میں جا کے رہ رہا ہے، ڈسکوری ہو رہی ہے اس کی، اسی کو مقصد بنایا ہوا ہے. تحقیق کو ہم برا نہیں کہتے ہیں، لیکن آدمی سکون چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی چیز کے لیے، اس کو واقعی وہ چیز نہیں مل رہی جو ملنا چاہیے. وہ کسی نہ کسی چیز کو اللہ کا حق کا مقام دے رہا ہے جس کے لیے آدمی جیے. مسلمان کے پاس ایک چیز ہے جس کے لیے وہ جی سکتا ہے، وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر قل هذه سبيلي ادعو الى الله، یہ میرا مقصد ہے، میرا راستہ، راستہ جس پہ مسلسل چلا جائے چلا جائے، اس کو راستہ کہتے ہیں، جو زندگی کا مستقل مقصد ہے، کہ جس کو چھوڑے نہیں آدمی. ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ عرب کے بازار میں جا رہے تھے، ذوالحجۃ کے بازار میں جا رہے تھے، اور آپ لوگوں میں کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کے پیچھے ایک آدمی چل رہا تھا جو آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا، کہتا تھا اے لوگو اس کی بات مت ماننا ہے، تم کو تمہارے بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے. آپ مسلسل اپنی بات کہے جا رہے تھے، آپ اس پر دھیان نہیں دیتے تھے، آپ کو رکاوٹیں آئی. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم یعنی سفر میں تھے، اور آپ کو ہم نے ایک پیڑ چھوڑ دیا آپ کے لیے، آپ اس کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک آدمی دشمنوں میں سے آیا اور آپ کی تلوار دیکھی، تلوار لٹکی ہوئی پیڑ سے، چپکے چپکے آ کر تلوار اس نے لے لی. آٹھ پا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. اس نے تلوار نکال کے کہا ڈر لگتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں. اتخاف منی، سوال دیکھیے کتنا بھولا بھالا ہے. اس نے پوچھا ڈر لگ رہا ہے؟ ظاہر بات ہے ہم جیسا کوئی آدمی کو تو بہت ڈر لگ رہا ہے. لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کا بھروسہ اللہ پر تھا. آپ نے کہا نہیں، کہا کہ کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ آپ نے کہا اللہ. آپ کا جو جواب تھا وہ اتنا قوی تھا اور اتنا اعتماد، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، دعوت میں اعتماد کس پر؟ اللہ پر. آپ نے جواب دیا اللہ، اور کوئی تو ہے نہیں ہمارا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا، آپ تو اللہ ہی کے تھے اور اللہ آپ کا تھا. جو واقعی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہم اللہ کو اپنا پارشل دیں گے، اللہ کو پورا ہمارا ہو جا کہیں گے کیسا ہوگا؟ ہم اپنا جز اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کو پورا کا پورا مانگ رہے ہیں، اللہ تو ہمارا ہو جا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنا پورا اللہ کے لیے نچھاور کر دیا تھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس کے لیے وقف کر دوں. وہ بیداری کا عمر چوں، اور میں سب سے پہلا اس حکم کا فرما بردار ہوں، سب سے بڑھ کر اس حکم پر عمل کرنے والا ہوں. آپ نے کہا اللہ بچائے گا مجھ کو. میں عصیم کا منی، کون بچائے گا؟ کہا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ سوچیے اس پہ اس کو کتنا بڑا شوق لگا ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ ایک انسان نہتا ہو اور اس کا اتنا توکل اللہ کی ذات پر ہو، اس سے حیرت اتنی، شوق اس کو اتنا ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. آپ کا بولنا اتنا پاورفل تھا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اس کے ہاتھ کی طاقت پر غالب آ گئے. تلوار گر گئی نیچے. آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ نے کہا آپ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ تو ایسا تھا نہیں، وہ تو مشرکین میں سے آیا تھا، وہ تو کئیوں کو ماننے والا تھا. اس نے کہا کہ آپ کن خیر آخذن، آپ ایسا بنیے جو بہتر غلبہ پانے والا ہوتا ہے. کہ جو غلبہ پانے والا، شریف آدمی جب غلبہ کسی پر پاتا ہے معاف کر دیتا ہے. آپ ایسا بنیے میرے ساتھ، ایسا سلوک کیجیے. آپ نے دیکھیے یہ وقت ہے، کتنا نازک وقت ہے. آپ چاہتے اس کی گردن اڑا دیتے تھے، اس لیے کہ اٹمپٹڈ اساسن یہ ہے کہ نہیں، اٹمپٹڈ مرڈر ہے یہ، کوشش ہے قتل کرنے کی، موقع ملتا تو قتل کر دیتا ہو. لیکن آپ نے اس کو قتل نہیں کیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرے گا، کلمہ پڑھے گا، کہ تو اسلام قبول کرے گا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی جنگ میں نہیں آؤں گا، اور جو آپ کے خلاف لڑے گا کبھی اس کا ساتھ نہیں دوں گا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کہا جا. وہ اپنے قبیلے میں گیا اور لوگوں سے اس نے کہا کہ میں آج ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ انسان ہے. یہاں سوچنے کی چیز یہ ہے، بہت سارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. آپ بتائیے اس وقت میں جب آپ نے کہا تھا کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو گے، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی؟ لیکن اس نے اس کے باوجود کہا نہیں، کیونکہ اس کو ایک بات یہ معلوم تھی کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیل سکتا ہے. اس کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر میں نہیں بھی بولوں گا مجھ کو زبردستی نہیں کریں گے لوگ. اتنی ڈیرنگ کے ساتھ وہ بول رہا ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں زور زبردستی نہیں، دین میں اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ نہیں تو تم کو قتل کر دیں گے، نہیں کیا جا سکتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کیوں نہیں زبردستی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو زبردستی کرنے کی؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. ہمارے پاس اتنی دلیل ہے، اتنی ساری دلیلیں ہیں، ایویڈنس پروفس ہمارے پاس ہیں کہ ہم اگر وہ سامنے رکھ دیں تو باطل ایک دم گھٹیا ثابت ہو جائے گا، حق ایک دم اعلیٰ ثابت ہو جائے گا. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ طاقت استعمال نہیں کرتا ہے. آپ کے پاس جھگڑا کیوں ہوتا ہے بھائی؟ جب آدمی کے پاس دلیلیں ختم ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ہاتھا پائی کرنے لگ جاتا ہے. ہاتھاپائی کی نوبت کب آتی ہے؟ جب اپنی بات کو آدمی ثابت نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنی بات کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، وہ سیلف ایکسیپٹنس ہوتا ہے کہ میں ثابت نہیں کر پایا، پھر آدمی مار پیٹ پہ آتا ہے۔ اس لیے فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے بات پیش کی تو دھمکی دینے پر آ گیا۔ جادوگروں نے جب اسلام قبول کیا تو فرعون دھمکی دینے لگا، کیوں؟ جب آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ یا تو ذلیل کرتا ہے یا پھر مار پیٹ پر آ جاتا ہے، ہاتھاپائی پر آ جاتا ہے۔ ہم کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے پاس اتنی قیمتی چیز اسلام ہے، چاہے وہ اسلام کے باہر والے لوگوں کا معاملہ ہو، چاہے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہوں جو آج صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، دونوں معاملات آپ دیکھیں۔ آج ہمارے پاس خیر ہے، آج ہمارے پاس حق ہے۔ آج دنیا کی سطح پر آپ، عالمی سطح پر آپ دیکھ لیں، آج ایک ایسے دور میں ہم پہنچے ہیں کہ سائنسی تحقیقات پہلے سے زیادہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہیں۔ جو سائنسداں آج تحقیقات کر کے پیش کر رہے ہیں، اس سے اللہ کا وجود، اسلام کی تعلیمات کا واقعی انسان کے لیے خیر ہونا، اسی طرح سے اسلام کے نظام کا انسان کے لیے بھلائی ہونا بالکل ثابت ہو رہا ہے۔ سود کی وجہ سے جو ریسیشن آیا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا سود بہت ڈینجر ہے، سود سے پوری اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے۔ زناکاری سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے زنا اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن علمی سطح پر معلوم ہو چکا ہے کہ زنا اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے شراب کے بارے میں لوگوں کو معلوم پڑ چکا ہے کہ شراب میں انسان کے نہ صرف اخلاقی نقصانات ہیں، جسمانی نقصانات ہیں، جسم پورا خراب کر دیتی ہے شراب ہو، اس طرح کی جتنی بھی ویسن جس کو آپ کہتے ہیں، ایڈکشنز جس کو آپ کہتے ہیں، معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کے لیے برا ہے۔ شراب کو کرسچینٹی نے حرام نہیں کیا ہے۔ آپ سوچیے جیزس کا پہلا میریکل کیا ہے؟ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ اوپن کر کے دیکھیں گے، اور آپ مت کیجئے، آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ جیزس کا پہلا میریکل یہ ہے کہ پانی کو وائن میں کنورٹ کر دیا، پانی کا شراب بنایا۔ اور اسلام کا میریکل کیا ہے؟ سالوں سال سے جن کی گھٹی میں شراب تھی، انہوں نے شراب کو پانی کی طرح بہا دیا۔ یہ میریکل اسلام کا ہے۔ شراب چھڑا دی اسلام نے، شراب کو حرام کر دیا اسلام نے۔ اور کوئی ریلیجن آپ بتائیے جس میں شراب حرام ہو؟ اور شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ آج شراب کی وجہ سے کتنے زنا ہوتے ہیں، کتنوں کی عزت برباد ہوتی ہے، کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے طلاق ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتا ہے، کتنوں کا مرڈر ہوتا ہے، کتنے ایکسیڈنٹ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں خراب ہوتی شراب کی وجہ سے۔ لیکن آج آپ بتائیے کون سا دھرم ہے، کون سا دین ہے جس کو، کون سا قانون ہے جس کو حرام کرتا ہے سوائے اسلام کے؟ اسلام کو حرام کرتا ہے۔ بہت سے دینوں میں تو معبود بھی شراب پیتے ہیں، جم برابر جم شرابی۔ اسلام ہے، اسلام کی طاقت آپ سمجھیے۔ آج عورت کے بارے میں، عورت کے بارے میں ساری دنیا میں اتنا کہا گیا، عورت کو سمجھ میں آ گیا میری آزادی کی بات نہیں ہے، مجھ کو راستے پہ لا کے میرا، مجھ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں یہ لوگ، مجھ کو ایڈورٹائزنگ، مجھ کو جو ہے صابن بکوانے کے لیے، چمچے بکوانے کے لیے، اور ٹائر بکانے کے لیے، ٹیوب لائٹ بکانے کے لیے میرا استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آج اکثریت جو مسلمان لوگ ہو رہے ہیں ان میں عورتیں ہیں۔ چار حصے میں سے آپ دیکھیں 75% مسلم عورتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ اور سارا پروپیگنڈا کس بارے میں ہے؟ عورتوں کے بارے میں، اسلام کے خلاف۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ الٹا عورتیں مسلمان ہو رہی۔ کیوں؟ وہ ریئلائز کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی اسلام میں ہے۔ ہم کو ویسٹرن کلچر نے ہم کو سیکیورٹی نہیں دی ہے۔ جب تک ہماری خوبصورتی باقی رہتی ہے، ڈیٹنگ کے ذریعے سے ہمارا استحصال ہوتا ہے، جب ہماری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے ہم کو پھینک دیا جاتا ہے، ہماری کوئی حیثیت سماج میں نہیں رہتی ہے، کچرا بنا کے ہم کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو بیوی کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، اور ماں کی صورت میں، تینوں حالتوں میں عورت کو عزت دیتا ہے۔ بیٹی کی صورت میں عزت دیتا ہے اس دور سے جس میں بیٹی کو دفن کیا جاتا تھا، اسلام نے بچایا اس کو۔ وہ عید المعود بیٹی کی تربیت کرنے پر جنت کا وعدہ رکھا گیا ہے۔ بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا واقعی ایمان والا مانا گیا ہے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ وہ خیارکم خیارکم لنسائہم، اسلام میں پیمانہ بنایا گیا۔ ماں کے بارے میں بتایا گیا کہ باپ کا نام چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، ماں کا تین بار لگاتار آ رہا ہے۔ میرا بہترین سلوک کا حقدار کون ہے؟ تیری ماں، 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 پھر بابا ہے۔ تو بڑھاپے میں ماں کے طور پر عزت مل رہی ہے اسلام میں، ویسٹرن کلچر میں نہیں مل رہی ہے۔ عورتوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، سائنسی سطح پر معلوم ہو رہا ہے، اکانومک کے سطح پر معلوم ہو رہا ہے کہ اسلامی نظام معیشت جو ہے یہ بہترین نظام ہے۔ اخلاقی سطح پر معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام نے جو لائف ڈسپلن کا دیا ہے یہ بہتر ہے، پیشاب کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ۔ آج معلوم پڑ رہا ہے کہ کتا منہ ڈالتا ہے، کتے کا لعاب کیوں برا ہے، حالانکہ مغربی یعنی معاشرے میں کتا اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہو چکا ہے، ہے کہ گاڑیوں میں غریب کو لفٹ نہیں دے گا لیکن کتا برابر گاڑی میں منہ باہر نکال کے چلے گا، گاڑی میں، کار میں، باس کے ساتھ جا رہا ہے کتا دوڑ رہا ہے، غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جانوروں کو کتے والے بسکٹ ہیں، غریبوں کو کون کھلا رہا ہے؟ آج معلوم پڑ رہا ہے کتا، اسلام میں بتایا گیا کہ اس میں جو ہے ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو بوائلنگ ٹیمپریچر پر بھی مرتے نہیں ہیں، اتنا ڈینجر ہے یہ۔ آج معلوم پڑ رہا ہے ٹیٹو کرنے سے ہیپاٹائٹس بی کی بیماری ہوتی ہے، آج معلوم پڑ رہا ہے اسموک کرنے سے لنگس خراب ہوتی ہیں اور کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، آج معلوم پڑ رہا ہے شراب پینے سے ایسا ہوتا ہے۔ آج کتنی ساری چیزیں جو معلوم پڑ رہی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ہے وہ ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی بری ثابت ہو رہی ہیں۔ آج معلوم پڑ رہا ہے کہ خطرہ انسان کے لیے اچھی ہے، اس سے ایڈز نہیں ہوتا ہے، اس سے عورتوں کو ووم کینسر نہیں ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کو جو ہے یعنی بیماریاں نہیں ہوتی، کینسر نہیں ہوتا ہے۔ آج معلوم پڑ رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے، مرد کم ہیں، جو مرد ہیں بےچارے مغربی ملک میں اس نے کتنے گئے ہیں، وہ بھی بےچارے ان سے عورت چاہے تو بھی شادی نہیں کر سکتی، وہ آدمی ڈھونڈ رہا ہے دوسرا، اور وہاں پہ لا بھی پاس ہو رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے کرو، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے۔ اب بچی ہوئی عورتیں اور بھی یعنی ایک تو پاپولیشن مردوں کی ٹیکنیکلی میل جس کو کہا جائے، جو پریکٹیکلی میل نہیں، اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اب اس میں سے اگر ان کو بھی گھٹا دیا جائے جو شادی کرنے لائق ہی نہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ، یہاں ہمارے یہاں نہیں، وہاں تو بہت زیادہ ہے، وہاں کا ایک فیشن ہے، وہ گھر سے کہو ہم گئے ہیں وہاں پہ ایسا ہے، تو ان سے آپ بتائیے۔ اسلام کا سولوشن آج ان کو مل رہا ہے کہ ایک آدمی کئی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کرسچینٹی اس کو نہیں الاؤ کرتی ہے، جو وہاں کا ڈومیننٹ ریلیجن ہے، وہاں پہ ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے کئی عورتوں سے۔ اسلام نے جو سولوشنز دیے ہیں آپ دیکھیے، یہ ساری زندگی کے سارے معاملات میں اس کو رہبری، آج جدید تحقیقات بتا رہی ہیں کہ اسلام واقعی آج چلنے والا دین ہے، اسلام سے زیادہ ماڈرن ریلیجن کوئی نہیں ہے، اسلام بالکل ماڈرن ریلیجن ہے، یہ قدیم ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، لیکن یہ ماڈرن ہے اپنے پریکٹیکل اپلیکیشن کے اعتبار سے، عملی تطبیق کے اعتبار سے، آج بھی چل سکتا ہے، باقی ریلیجن عقائد کے اعتبار سے بھی، پریکٹیکلٹی کے اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں۔ کہاں لوگ مانتے تھے کہ یعنی جو ہے فلاں کے سر پہ چاند ہے، اور آج عیسائیت میں مانا جا رہا ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں، آج لوگ مان رہے ہیں، اور آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، آج لوگ خود بول رہے ہیں کہ جیزس عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، گاڈ نہیں تھے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے گاڈ مانے، ان کو ٹرینٹی سمجھ میں نہیں آ رہا، تثلیث کا عقیدہ کہ تین خدا ایک ہیں، ایک تین ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک انسان کو دوسروں کے گناہوں کے لیے کیوں سولی پر چڑھایا جا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں جو ہے صلیب پہ لٹکایا گیا، وہ نہیں مان رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں مانے ہم اس کو۔ اسلام بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، بہترین انسان تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ نے ان کو بچا لیا، وہ کسی کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ توحید سکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، وہ رسول تھے، وہ انسان تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے۔ قرآن نے بتایا، ان کے پہلا جملہ ان کی زبان سے جو نکلا بچپن میں سورہ مریم میں، قال انی عبد اللہ، پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسلام بتا رہا ہے آج، جو پرت پڑی ہوئی تھی سچ پر، آج اسلام ہٹا رہا ہے اس کو۔ آج کئی اسکرپچرز نکل رہے ہیں، زمین میں سے کھود کر سامنے آ رہے ہیں، معلوم پڑ رہا ہے کہ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بیٹے نہیں تھے اللہ کے، وہاں اس زمانے کے لوگ ان کو انسان مانتے تھے، میسنجر مانتے تھے۔ آج اتنے مواقع دعوت کے کھل گئے ہیں، آج مسلمانوں میں آپ دیکھیے مسلمان کہا جا رہا ہے، آج میڈیا کی طاقت ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے، اور کتنی ساری میڈیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں، ہم کیا کام نہیں کر سکتے ہیں؟ آج اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں تو کیا اسلام کے لیے ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں؟ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر دین کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، کالج میں، اپنے پڑوسیوں کو، دوست احباب میں جب بات، کچھ نہ کچھ موٹی موٹی بات نہیں کر سکتے ہیں؟ آج کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن آج مسلمان بس گوشت کھا رہا ہے اور بے ہوش ہو کے پڑا ہوا ہے ایک دم سست، کہ کھاؤ پیو خوب موج کرو دنیا میں، بس موت آنے والی، موت سے پہلے سب کھا کے مرو، سب کھا کے مرو. آپ بتائیں، ذلت کی گولیاں بھی کھا رہا ہے دنیا بھر کی، ذلیل بھی ہو رہا ہے. آج سے پہلے آپ بتائیے کب مسلمان اتنا ذلیل تھا؟ آج سے زیادہ مسلمان کب عملی اعتبار سے عالمی سطح پر اتنا کمزور تھا؟ آج سے پہلے کب تھا؟ آج ایک دم ٹوٹا پھوٹا ہو چکا مسلمان. مسلمان کی حالت خراب ہے لیکن اسلام کی حالت آج بھی اچھی ہے. تو ہماری عزت اسلام سے جڑنے میں، اسلام کو لے کے چلنے میں، کیونکہ اسلام آج پاورفل ہے. آج وہ ساری چیزیں اسلام کے فیور میں ہو چکی ہیں کہ واقعی اگر صحیح ڈھنگ سے پیش کیا جائے تو آدمی مانے گا ہاں یہی سکون دینے والا دین ہے. لیکن آج مسلمان ایک دم ویک حالت میں ہے. تو کمزور کو چاہیے کہ وہ طاقتور سے جڑے، وہ اپنا رشتہ اسلام سے جوڑ لے، اسلام کا دائی بن کے کھڑا ہو. حضرت عمر کے الفاظ میں وہ یاد رکھیں جب انہوں نے کہا تھا ہم ذلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس اسلام کے ذریعے سے عزت دی. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم کو ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسا ہم پہلے تھے. ہماری عزت اسلام میں ہے، ہم اس کو باقی ساری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. تو آج کرنے کا کام یہ ہے، کرنے کا کام یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. فاصدع بما تؤمر، اے نبی آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے آپ اس کو امانداری کے ساتھ پورا پورا پہنچا دیجئے. واعرض عن المشرکین، اور شرک والوں سے آپ ان کو نظر انداز کیجئے. انا کفیناک المستهزئین، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں. اللہ نے کفایت کی ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے، آپ دعوت دیجئے، آپ کا مذاق اڑانے والوں کا انجام ہمارے ہاتھ میں، ہم ان کا انجام یہ کریں گے. آج مسلمان کرنے کا کام تو نہیں کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جس سے اور اسلام بدنام ہونے والا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت دیں اور اپنے کردار کو صحیح کریں. اللہ نے کیا فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. یہ نہیں کہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہا ہے لیکن زندگی دیکھی جائے تو زمین و آسمان کا فرق دکھائی دے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اپنے اقوال کو نبوی علم کے ماتحت کرے اور اپنی زندگی کو بھی نبوی تعلیمات کے تابع کر دے. جب قول و عمل کے اعتبار سے یہ کتاب و سنت پر قائم ہو جائے گا تو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے زمین پر چلنے والا. اس کا عمل بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ کب بنے گا؟ جب یہ خود اس دین پر عمل کرے گا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو یہ ہماری آج ذمہ داری ہے، اس کا احساس ہونا ضروری ہے، اس کا احساس ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس احساس کو لے کر جیتے رہے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں آپ نے لوگوں سے بات کی اور آپ نے کہا کہ یعنی کیا میں نے پہنچا دیا پیغام؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، حل بلغت، آپ کو ڈر تھا کہ میں واقعی میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میرے گواہ ہو جائیں گے. حل بلغت، ان کی زبان سے نکلے جواب. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کی امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. آپ کو اتنا احساس ہے دعوت کا، ہمارا احساس کہاں گیا؟ ہم کو بھی تو حکم ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں چند افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، بھلائی کی تاکید کریں، برائی سے منع کریں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیے کامیابی کو اللہ نے دائیوں کے ساتھ جوڑا ہے، واقعی کامیابی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو اسلام کا داعی اور مبلغ ہو. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت بڑی پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. ہاں ایک کی دو کر کے مت پہنچاؤ، ایک ہے تو ایک ہی پہنچاؤ. ہمارے معاشرے میں ایسے بھی دعات ہیں بےچارے جو تحقیق کم کرتے ہیں اور تبلیغ زیادہ کرتے ہیں، ایسا ہم کو نہیں بننا ہے. ہم کو تحقیق کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے. اسی لیے اسی حدیث میں جس میں آپ نے کہا بلغ عنی ولو آیا کہ میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچا دو، آپ نے اسی حدیث میں کہا وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بھی ہے کہ آدمی دین کے بارے میں کچھ بھی بولنے لگے، ایسا آدمی دوسروں کو جنتی بنانے کے بجائے اپنے آپ کو جہنمی بنائے گا. تو علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عمل کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ ہم کو دیا گیا ہے. اگر پورا نہیں کرتے ہیں ہمارا آخرت میں معاملہ پوچھ اس کی ہونے والی ہے، اس کی پوچھ ہونے والی ہے. اگر دنیا نہیں تو نہیں، کم سے کم گھر والوں کے سلسلے میں تو پوچھ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. اب دیکھیں ہر ایک سے پوچھ ہونے والی ہے، آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، عورت سے اس کے گھر کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا احساس ہم کو پیدا کر دے کہ واقعی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ روپے پیسے ہمارے دنیا میں رہنے والے ہیں، ہمارے بعد ہماری اولاد رشتہ دار اس کے مالک بننے والے ہیں. ہمارا گھر پیچھے رہ جائے گا، ہمارا گھر قبر ہے، وہاں جانا ہے، موت آنے والی ہے، موت کا فرشتہ ہم سے کچھ پوچھے گا نہیں، پانچ منٹ دو، دس منٹ دو، نہیں، چلو موت آنے والی ہے، آج نہیں تو کل آئے گی. ہر آدمی اس کو، اور یہ نہیں کہ بڑھاپے میں آئے گی، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے. تو موت آنے والی ہے، موت سے پہلے پہلے آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. احساس وہ پہلی چیز ہے جس کے بعد زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اگر احساس ہی نہ ہو تو وہ آدمی جیتے جی مردار ہے. احساس نہیں تو مرا ہوا ہے، اس میں مرے ہوئے میں فرق کیا ہے؟ تو احساس ذمہ داری کا اگر ہے تو یہ حیات قلب ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، ورنہ اور بھی باتیں سلسلے میں بیان کی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ اسی چھوٹی مجلس کو اور ان منتشر کلمات کو ہماری فکر کے بڑھنے، ہمارے احساس کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ واقعی جو ذمہ داری اس امت پر ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے والوں میں سے ہم کو بھی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
سوالات میں جو اس موضوع سے متعلق بھی اس کے علاوہ بھی، سوال یہ کہ آج امت کا حال یہ ہے کہ خطے میں بڑھ گئے ہیں اور ہر بھی اپنا لیول لے کر چل رہا ہے. اگر اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو کیا یہ لیول ہے یا سننے سے؟ توحید پرست انسان اگر حکمت اور صبر سے دعوت کا کام کریں تو یہ بہتر نہیں؟ دیکھیے آج بلا شبہ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی خبر تھی. آپ نے خود فرمایا کہ امت یارہ خراب سبڑی نہ ملا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور آپ کے اس کہنے کے مطابق ہوا اور آج مسلمان کئی فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئے. سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، جب آپ نے کہا کل لوگ فنار اللہ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے ایک فرقے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون ہوں؟ آپ نے جواب دیا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے، اس منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ. تو اب چونکہ فرقے واقع ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں ایک کوشش تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جو غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کو سیدھے راستے پر لائیں، اور دوسرے یہ کہ ہم کس سے جڑے رہیں، ہم کس سے وابستہ ہوں، ہمارا تعلق کس جماعت سے، کس ٹکڑے سے، کس فرقے سے.
کیونکہ آپ نے اس حدیث میں کہا ہے کہ سب کے سب 73 کے 73 سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک، یعنی 72 جہنم میں جائیں گے، ایک نہیں جائے گا، تو اس کو بھی آپ نے فرقہ کہا، کیونکہ فرقوں ہی میں آپ نے اس کو شمار کیا، 73 فرقوں میں سے ایک وہ ہوگا، لیکن وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں، اس طبقے کے ساتھ جڑے رہیں جو اس راستے پر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا راستہ تھا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال کہ کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں، بلا شبہ سلف نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس میں آپ نے کہا کہ ایک جماعت میری ایسی ہوگی جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور باطل سے لڑتی رہے گی، اور اس کا ساتھ چھوڑنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے اس کا نقصان نہیں کرے گی، اس جماعت کے بارے میں امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے علی بن مدینی اور اسی طرح سے امام البخاری اور دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں۔ اسی طرح سے ابن کثیر نے جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم ہیں، کہ اس دن ہم ہر طبقے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں اصحاب الحدیث کی منقبت ہے، ان کا شرف ہے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں بھی اصحاب الحدیث کا لفظ نے استعمال کیا ہے۔ اور اس طرح سے کئی اور الفاظ، امام شافعی کا قول آپ دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس ثوابا، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اصحاب الحدیث کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ رکھو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس ثوابا، اس لیے کہ سب سے زیادہ صحیح وہی ہوتے ہیں، تو امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں۔ لہذا یعنی یہ لقب ایسا نہیں ہے کہ 14ویں 15ویں صدی میں گھڑا گیا ہو، سلف سے یہ لقب چلا آ رہا ہے، یہ اصحاب الرائے اور اہل الکلام کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، وہ جو عقیدے میں کلامی بحثیں کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی اپوزٹ یہ نام استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ضرورت ہو مسلمانوں میں تبلیغ کے لیے تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ پہچان کے لیے، یہ پہچان کے لیے۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو اسلامی احکامات کیسے نافذ ہوں گے؟ بہت صحیح بات ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہوتی ہے تو اسلامی احکامات بہت آسانی سے نافذ ہوں گے، لیکن اسلامی حکومت لانے کے لیے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے وہ لوگ کون ہیں جو آخر اس کو نافذ کریں گے؟ کیا آج جو مسلمان ہیں کیا وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر رہے ہیں؟ اور کتنا بڑا طبقہ ہے جو اسلامی احکامات کو اپنی مرضی سے نافذ کر رہا ہے؟ آپ سوچیے، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا حکم اسلام کا توحید ہے، توحید کتنی نافذ ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ غریبی کا دوسرا حکم ہے محمد رسول اللہ، زندگی کے تمام معاملات میں جہاں کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا دخل نہیں ہے، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں سنتوں کو کتنا نافذ کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز کا کتنا نفاذ ہو رہا ہے؟ تو آج مسلمان زوال کی حالت میں ہے، مسلمان خود ذاتی زندگی میں برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں اسلامی حکومت کی باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی بیمار کو جو خود اٹھ نہیں سکتا ہے اس کو بوجھ اٹھانے کے لیے کہنے کے لیے اٹھانا ہے کہ اس کو ذرا بوجھ اٹھانا ہے، وہ اپنا بوجھ نہیں سنبھال سکتا ہے، وہ دوسرے بوجھ کہاں سے سنبھالے گا؟ اور جہاں بھی اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، حکومت کے خلاف کچھ بھی سازشیں لوگ کرتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور ساری امت کے لیے پریشانی کھڑی کرتے ہیں، تو اس طرح کے کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جہاں ایسا حال ہو کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو اور اسلامی احکام کی نفاذ کا موقع ہو، وہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ حکومت سے لڑنا شروع کر دیں، سازشیں کرنا شروع کر دیں، تو یہ ساری چیزیں اسلام اس کی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے اسلامی ملک ہیں، مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں کتنے اسلامی حکومت، کتنے احکامات نافذ ہو رہے ہیں، بلکہ وہاں پر بعض معاملات کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، عوام اس کو اپوزیشن دیتی ہے، کون عوام ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، اور کون مسلمان؟ ہمارا پڑوس کا ملک دیکھیں، 2-4 حکم وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا وہاں کے حاکموں نے ہم یہ لانا چاہتے ہیں، اگر آج اگر وہاں پہ کہا جائے ہم پردہ لانا چاہتے ہیں پوری گورنمنٹ میں،
پوری حکومت میں تو کیا اس کا اس کی مخالفت کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا. گھر میں آدمی آج جتنے مسلمان ہیں وہ خود دیکھیں کہ ان کی اولاد ان کی بیوی بچے ان میں اسلامی احکامات کا اگر نفاذ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا واقعی وہ کر پائے گا؟ اپنی زندگی میں کتنا کرتا ہے؟ بہت سارے ایسی بات کرنے والے سگریٹ ہاتھ میں لے کے اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں اسلامی حکومت نہیں لا رہا ہے, وہ زمین پہ کیا لائے گا؟ لیکن ہم اس کے باوجود اس کو یعنی اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں واقعی اسلامی حکومت کا ہونا یہ اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لانے کے لیے ساری حرکتیں کرنا شروع کریں, وہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. سوال ایک انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کے بارے میں وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دے, یعنی کیا انٹرنیٹ پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیا آپ انٹرنیٹ پہ نکاح کر کے اور مسائل کھڑے کریں, آپ آئیے دلہا بن کے آپ کا نکاح ہو یا بیٹے کا ہو یا دوست کا بھائی کا جس کا بھی ہے, وہ بےچارا آئے ذرا لوگوں کی تمنا ہوتی دلہے کو بھی دیکھیں, اس کو بٹھائیں اس کا نکاح کریں, ودا کر کے بچی کو بھیجے اس کے سامنے, اتنا دور رہ کے نکاح کرنے کی آپ تھوڑا صبر کرو, آپ واپس انڈیا کو آؤ تو کرو آپ نکاح سکتا. یہ اور بات ہے کہ اس سلسلے میں کیا احکام ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے تشویش کھڑی ہوتی ہے, چار آدمی بولتے ہیں کہ ہوتا ہے, چار آدمی بولتے ہیں نہیں ہوتا ہے. اور ایسا کرنا ضروری ہے, اسلام میں فرض ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ نکاح کرو, اس سے شبہات کھڑے ہوتے ہیں کہ واقعی گواہ ہے کہ نہیں ہے, گواہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس گواہ ہے کہ نہیں ہے, اور وکیل اور وہاں پر جو ولی ہے وہ ولی ہے کہ نہیں وہاں پر, تو یہ سارے مسائل ہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. فون پہ طلاق ہوتی کہ نہیں ہوتی, فون پہ نکاح ہوتا کہ نہیں ہوتا, ایسے مسائل سے بچیں جس سے خام خاص اور میڈیا میں مسائل اچھلتے ہیں اور اسلام کا نام خراب ہوتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس آیت کو ایک گروہ اپنے اوپر فٹ کر کے کرتے ہیں کیا صحیح ہے؟ اگر واقعی وہ گروہ اس کے مطابق کر رہے ہیں تو صحیح ہے, نہیں کر رہے تو نہیں ہے. اگر وہ انہیں لوگوں کو واقعی معروف کی دعوت دے رہے ہیں, منکر سے روک رہے ہیں, تب تو صحیح ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کہہ رہے ہیں اور ایسی چیزیں جو بدعت ہیں اس کو رائج کر رہے ہیں تو اس کے حقدار نہیں ہیں, اس کے حقدار نہیں ہوتے. تو جو لوگ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کر رہے ہیں وہ لوگ اس آیت کا مصداق ہیں, جو نہیں ہیں وہ نہیں, چاہے وہ زیادہ ہو یا کم. سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور پورے خاندان اور امت کی طرف سے قربانی دی تھی, لیکن آج کل جو اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں جس میں دو افراد یا تین افراد کے حصے کے پیسے دیے جاتے ہیں, اس پر مختصر وضاحت کریں. دیکھیے کوئی آدمی اگر کسی جانور میں یعنی بڑے جانور میں بکری میں حصہ نہیں ہوتا ہے کہ دو آدمی کہیں آدھی بکری تیری آدھی میری, تو ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر گائے بیل یا اونٹ وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں تو ان جانوروں میں سات حصے ہوتے ہیں, اور اونٹ میں دس کی بھی روایت آئی ہے, چمبزی وغیرہ میں اونٹ میں دس حصے کی بھی روایت موجود ہے. تو کوئی آدمی اونٹ میں یا بیل میں سات حصے قدر کرتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, تو ایسا حصہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اور کون سا حصہ ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے حصے چلتے ہیں یا نہیں چلتے. سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے والوں نے ایک الزام چائلڈ ابیوزر ہونے کا لگایا ہے, کیونکہ آپ نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 6 سال نہیں بلکہ 16 سال تھی, کیونکہ آپ زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئی تھی. کیا واقعہ ایسا واقعی ایسا تھا؟ کیا تاریخی واقعات کی بنیاد پر صحیح روایت کو رد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے تاریخ کا مرتبہ ہمیشہ حدیث سے کمتر ہوگا, حدیث کی جتنی تحقیق ہوتی ہے تاریخ کی روایت کی اتنی تحقیق نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں, تو ابو اسحاق القویلی کا اس پر جو ہے مقالہ ہے, اس کے علاوہ بڑی کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں, تو یعنی آپ اس کو دیکھیں, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں بات ہوتی ہے کہ 9 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ودائی ہوئی. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آج بہت سارے لوگ بولنے میں شرماتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اسلام یعنی ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ایسے زمانے میں آپ سوچئے جس میں ایک آدمی سے نکاح کر رہا ہے, شرم نہیں آ رہی اس کو, آپ یہ شرما رہے ہیں کہ 9 سال کی بچی کو ایک باپ کسی کے نکاح میں دے رہا ہے, اور وہ جو ہے زندگی بھر وہ خوش ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے ہیں بیویوں کو اپنی کہ جس کو چھوڑ کے جانا جا سکتے ہیں, مال متا دے کر میں تمہاری ان کو آزاد کر دیتا ہوں. وہ رو رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں اس کے اوپر. اگر ایسا ہوتا کہ پسند نہیں ہوتی ہوتا نکاح تو کہتے چلو اچھا ہوگا آزادی کا معاملہ اس کا استعمال کر. اتنے سخت مرحلے زندگی میں آئے, کبھی حضرت عائشہ کی زبان سے نہیں نکلا کہ میں کچھ نہیں ہوں نکاح میں. اور یہ کیوں ناراض ہو رہا ہے بےچارہ جو کہہ رہا کہ اتنی کم عمر میں نکاح کیوں تھی. حضرت عائشہ کا تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہر ملک میں دیکھیے عمر جو ہوتی ہے وہ الگ الگ معاملہ وہاں کا ہوتا ہے. سر گلوبل کا معاملہ جو ہے کہ ہر ملک کا الگ الگ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کچھ وقت پہلے ہی ایک نیوز پیپر میں معاملہ آیا تھا کہ 8 سال کی بچی پریگنٹ تھی, 8 سال کی بچی پریگنٹ تھی. تھائی لینڈ میں اس طرح کا واقعہ ہوا اور بھی علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور قانونی اعتبار سے آپ دیکھیے مختلف ملکوں میں نکاح کی عمر الگ الگ ہے, کہیں 18 ہے, کہیں 21 ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, تو کہیں اس سے کم ہے, کوئی کہیں اس سے زیادہ ہے. تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس سماج میں 9 سال کی عمر میں نکاح برا نہیں مانا جاتا تھا, اور ہمارے نزدیک وہ غلط نہیں ہے. اگر شوہر خوش ہے, بیوی خوش ہے, اس کا باپ خوش ہے, ولی اس کا جو ہوتا ہے, اور وہ زندگی بھر خوش ہے, اور وہ شوہر کے ساتھ جی سکتی ہے, کوئی اس کا میڈیکل پرابلم بھی کبھی سننے میں آیا کسی حدیث میں عائشہ کو کوئی میڈیکل پرابلم تھا, کچھ بھی نہیں, آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ جو آدمی اس پر اعتراض کر رہا ہے اس کو کیا پرابلم ہے؟ تو ہم کو اس میں کوئی اعتراض دکھائی نہیں دیتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یعنی واقعی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے وہ بالکل واقعی مناسب تھیں. عائشہ کے بارے میں حدیث میں کیا ہے, حبشیوں کا جو کھیل چل رہا تھا عید کے دن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے وہ دیکھ رہی کرنے کے اوپر سے. آپ سوچیے کہ وہ اللہ کے قدر کے اعتبار سے کیسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے کے اوپر سے ان کو دکھا رہے ہیں, وہ کندھے کے اوپر سے دیکھ سکتی ہیں. تو کہ پرابلم کیا ہے, آپ جو انکار کر رہا ہے اس کو کیا پرابلم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے مناسب تھی, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. تو ایسے دور میں جس میں لوگ بغیر نکاح کے بھی ساتھ میں جی رہے ہیں, مردوں سے نکاح کر رہے ہیں اور آدمی عورتیں عورتوں سے نکاح کر رہی ہیں, اور معلوم نہیں کون کس سے نکاح کر رہا ہے, کل کو پیڑ پودوں سے بھی لوگ نکاح کرنے لگے ہیں. ان سے کوئی نہیں کرتا, چلو ہم لوگ کرتے ہیں. اور میں نے ایک تصویر دیکھی انٹرنیٹ پہ کہ ہندوستان ہی میں ایک آدمی نے کتے سے بھی نکاح لیا ہے. آدمی نے کیا کتے سے نکاح لیا, تصویر میں نہیں ہار وار بنا دی, اس کو بھی ہار پہنا ہے. تو آپ ایسے دور میں اس بات سے شرمانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے 9 سال میں ہوا, کوئی پرابلم نہیں, ہم کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے, بلکہ واقعی یہ ایک مناسب تھا. کیونکہ آپ کے بعد حضرت عائشہ کو 50 سال تک رہنا تھا, امت کو بتانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. تو ان کی ذمہ داری تھی, اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تو کیسی بیوی سے کیا جس کی عمر اتنی تھی, آپ 25 سال کے تو بیوی 40 سال. تو اس میں کوئی ہم کو مسئلہ دکھائی نہیں دیتا ہے, جس کو دکھائی دیتا ہے وہ اس بارے میں سوچے. کل جا کے قانون کیا ہوگا ہم کو کیا معلوم, کل جا کے بچوں کا بھی نکاح ہو جائے گا. کل جا کے اگر ایسا قانون پاس ہو کہ ایک چھوٹا بچہ دوسرے بچے سے 10ویں میں 5ویں میں 4ویں میں شادی کر سکتا ہے, تو آپ تب جا کے کیا کہیں گے, اب نکاح نہیں کر سکتے, ابھی کر سکتے ہیں؟ تو ہم اسلام قیامت تک کے لیے باقی قانون بدلتے رہیں گے, ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. سوال ہے کہ جہاد کیا ہے اور از اٹ فرض آن ایوری مسلم آن وومن آلسو, کہ کیا مردوں اور عورتوں پر بھی یہ فرض ہے؟ تو دیکھیے جہاد کا لفظ جو ہے زمانے میں بدنام لفظ بنا ہوا ہے, اور جہاد بولتے ہی کہیں بم دھماکہ سامنے آ جاتا ہے. جہاد بولتے ہی اگر کوئی بم بلاسٹ ہو رہا ہے, کچھ لوگ زبردستی لوگوں کو مار رہے ہیں, اور اسلام کی جو ہے کچھ بھی نقاب پہنے ہوئے اور غیر مسلموں کو قتل کر رہے ہیں, کوئی اسکاٹر کر رہا ہے, جہاد اس کا نام ہے. ہر ملک کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کے جو خلاف کاروائی کریں اس سے وہ لڑے. آپ بتائیے کون سا ملک ہے جاپان وغیرہ کو چھوڑ کے جس کی اپنی فوج نہیں ہے, نا فوج کائے کے لیے رکھے, آپ پڑھانے کے لیے لوگوں کو بوجھ اٹھانے کے لیے فوج ہے نا, ویپنری ہے نا, ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے, اس کے ہتھیار ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو اسلامی حکومت کا بھی حق ہے کہ وہ اس کی سرحدوں کی کیا کرے, حفاظت کرے. اور اگر کسی سے اسلامی ملک کا یعنی ٹریٹی ہے, کوئی ان کا حامی ہے اسلامی مسلمانوں کا, اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان اس کی مدد کرے. آج ایک ملک دوسرے ملک کی مدد نہیں کرتا ہے, تو اس طرح سے دنیا میں آج غیر مسلم بھی کرتے ہیں, ساری کنٹریز جس کو مانتی ہے. اتنے بڑے بڑے ورلڈ وار کیا مسلمانوں نے کیے تھے, جو دو ورلڈ وار ہوئے کس نے کیے؟ مسلمانوں نے کیے. تو یہ سب لوگ اس میں تھے. تو اگر وار ٹوٹلی غلط ہے تو آج وار تو ہو رہا ہے جتنا ملکوں میں, تو وہ کیا صرف مسلمان کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا لفظ جو ہے صرف جنگ کے لیے نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاہدہم فی جہاد کبیرہ, کہ اے نبی اور اے ایمان والو تم وجاہدہم فی جہاد کبیرہ, اس قرآن کے ذریعے سے تم مشرکین سے کفار سے بڑا جہاد کرو. قرآن سے جہاد بتایا گیا, یعنی علم جہاد بھی جہاد ہوتا ہے. اسی طرح سے حج کو بھی جہاد کہا گیا ہے, الحج جہاد کل ضعیف, حج ہر کمزور کا جہاد ہے, حج کو بھی جہاد کہا گیا. تحجد کا لفظ جو ہے جو نفس کے خلاف جہاد ہے وہ بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ تحجد کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بھی جہادہ سے آ رہا ہے. تو جہاد کے معنی سٹرگل کرنے کے ہوتے ہیں. کبھی سٹرگل زبان سے ہوتا ہے, کبھی مال سے ہوتا ہے, کبھی طاقت سے بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جہاد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. لیکن جیسا یعنی ملک میں بم بلاسٹ کرنا, معصوموں کی جان لینا, گورنمنٹ کے خلاف سازشیں کرنا اور اس طرح کی جو بھی حرکتیں ہیں, علماء نے کہا کہ جہاد نہیں ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کو بھی یاد رکھیے. ہاں اسلامی حکومت ہے, وہاں پر اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ ہے اگر وہ جنگ کرتے ہیں امیر کی ماتحتی میں؟ بالکل صحیح بات ہے. کون سی گورنمنٹ اس کو نہیں مانتی؟ اگر ایسا ہے کہ جنگ غلط ہے, سب حکومتیں اپنی حکومت اپنی جتنی بھی فوج ہے ان کو سب کو چھٹی پہ بھیجے, کریں گے ایسا؟ تو جہاد ہے. بہت سارے سنا جہاد بولے ہوئے رکھتے ہیں, جہاد بولے تو پوری جھٹا کے ہو جائے. لیکن جہاد کو صحیح طور سے سمجھیں. جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر مسلمان کر رہا ہے پہلے اس کو اندر ڈالو, ہم بولتے اس کو اندر ڈالو, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سارے سماج کو خطرے میں ڈال رہا ہے. ہم بولتے ہیں اگر مسلمان اس طرح کے بم دھماکے کر رہا ہو یا جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کو سزا دو. لیکن صرف مسلمان کر رہا ہے یا مسلمان نہیں کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, مسلمان ہو یا کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو, جو بھی سماج کے اندر فساد پیدا کرتا ہے اس کو سزا دو. لیکن محض جہاد کا لفظ بولنے سے آدمی مجرم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھیے گا, زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ایسا نہ ہو ایک زمانہ آ جائے کہ لوگ بولنے لگے جہادی بولو ہی مت, جہاد کا لفظ ہی بولنا بند کر دیں گے, اسلام کے معنی ہی بدل دیں گے, جہاد کا لفظ ہی کچھ مطلب کر دیں گے. تو جو جہاد کے اعتبار سے غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, چاہے وہ مسلمان کرے یا کوئی بھی کرے, یہ غلط ہے. اسلام اس کی تائید نہیں کرتا ہے. بڑے بڑے علماء نے, شیخ بن باز, شیخ حسین, شیخ الربانی, شیخ عبد المحسن الباز, شیخ صالح فوزان, شیخ علی حالی مختلی اور عبدالعزیز آل شیخ, بڑے بڑے علماء ہیں اور ہمارے ہندوستان کی بھی سب نے اس کا رد کیا, یہ غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھیے اس سلسلے میں سب سے پہلا انکار کا جو بیان تھا وہ اس کی طرف سے آیا. جہاد کے سلسلے میں جو بھی ہو رہا ہے ہندوستان میں جہاد کے نام پر, وہ اہل حدیث نے سب سے پہلے اس کے خلاف بات کی تھی, یہ غلط ہے. لہٰذا کچھ یعنی باتیں اور بھی رہ گئی تھی لیکن وقت ہمارے پاس نہیں رہے گا, اس لیے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بھی تحریک یا سازش یا کوئی بھی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے جو یعنی حکومت کے خلاف اور اس طرح کی چیزیں کی جائیں, یہ اسلام میں نہیں ہے. اس کو واضح طور پر یاد رکھیں.